खिलवाड़ न कर ले, मुझे गुमराह न कर दे और मैं किसी के साथ धोखा न कर दूं, फरेब न कर दूं, गलत तरीके से उसका पैसा न कमा लूं उससे, तवज्जो, तो मैं चीटिंग न करने पाऊं, फरेब न करने पाऊं, धोखा न करने पाऊं, कम फरोशी न करने पाऊं, जाली चीजें न बेचने पाऊं, गलत और हराम तरीके से पैसा न कमाने पाऊं, इसके लिए मैंने तवर तैयार रखी है ताकि हर वक्त मेरे सामने रहे और मैं उसे देखता रहूं ताकि शैतान का मुझ पर गलबा ना हो सके। फिर आप तिलावत कहां, जब गाहक नहीं रहते तो मैं इस कब्र के पास बैठ के तिलावत करता हूं। तो अजीजों, इंसान अपने हाथों से ले जाकर कितने लोगों को कब्र में उतारता है, थोड़ी देर के लिए तो सोचता है कि हाँ यहां हमको भी आना है, यही हमारा भी हश्र होना, लेकिन फिर उसके बाद दुनिया में आया और दुनिया की मसरूफियतें और आहू और उसमें सब भूल गया। तो हमें मनाज़िर आखिरत पे ऐसा यकीन होना चाहिए कि हम उस दुकानदार की तरह से, जैसे कब्र उसके सामने खुदी हुई है, हम अपने आकिबत को, अपने अंजाम को इसी सूरत से देखते हैं। ये वो चीज है कि अगर हम मनाज़िर आखिरत पे यकीन पैदा कर लें तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हम अपने आप को बेअमली की लानत से बचा सकते हैं और गुनाहों से दूर रख सकते हैं। ये यकीन की बात, और यकीन का ताल्लुक अमल की मंजिल से भी, यानी हम दीन के सिलसिले में ये यकीन पैदा करें कि दीन में जो तालीमात हैं, दीन में जो अहकाम हैं, दीन में जो कवानीन हैं, दीन में जो उसूल और ज़वाबित बयान किए गए, इसमें हमारा दुनिया और आखिरत का तमाम फायदा और कामयाबी के सारे राज छुपे हुए, हम उसे अपने लिए सआदत का सरचश्मा तसव्वुर करें इसी सूरत से। और दूसरे मराहिल, अब जब यकीन की गुफ्तगू आई है तो कबल इसके कि मेरा वक्त पूरा हो, मैं जरूरी जरूरी पॉइंट्स को और पहलुओं को आपकी खिदमत पर वाजे करके अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करना चाहूंगा। यकीन की लफ्ज बहुत ज्यादा हमारे जहनों तक पहुंचती है, लेकिन यकीन है क्या, यकीन की तारीफ क्या, यकीन कहते किसे, बहुत सारी कैफियात हैं जो इंसान पर इल्म और नॉलेज के सिलसिले में तारी होती हैं और वो फैसला नहीं कर पाता है कि इसमें कौन सी कैफियत यकीन है। हम जब मालूमात हासिल करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो चार किस्म की कैफियतें हैं जो हम पे तारी होती है। एक कैफियत है जिसको यकीन कहते हैं, जिसकी बहस चल रही है, एक कैफियत है जिसको शक कहते हैं, एक कैफियत है जिसको जन कहते हैं। यह जन जो से लिखा जाता है, जे से नहीं, और एक कैफियत है जिसको वहम कहते हैं। इन चार में से दो चीजें ऐसी हैं जो इल्म की किस्में हैं और दो चीजें ऐसी हैं जो जहालत की किस्में हैं। यकीन और ज़न इल्म की किस्में हैं और शक और वहम ये जहालत की किस्में हैं। तो इंसान किसी भी चीज के सिलसिले में नॉलेज हासिल करने के लिए बढ़ेगा तो या फिर यकीन की कैफियत में गिरफ्तार मुबतला होगा, या जन की कैफियत होगी, या फिर शक की कैफियत होगी, या फिर वहम की कैफियत होगी, पांचवी कोई सूरत नहीं, यही चार किस्में हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम या यकीन के मालिक बने, और अगर यकीन नहीं हासिल हो पाया तो कम से कम जन, ये जन जो है वो यकीन का कायम मकाम है, जानशीन है बहुत से मरहलों में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन क्या है, इस सिलसिले में अगर तमाम इल्मी और फिक्री बहसों से कत नजर कर लिया जाए तो एक जुमले में और सादा जुमले में यकीन की तारीफ ये की जाएगी कि यकीन इल्म के नतीजे में इंसान को हासिल होने वाली उस कैफियत का नाम है। एक और बात इसलिए करना है, यकीन इंसान को हासिल होने वाली उस कैफियत का नाम है जिसके बाद इंसान सच्चाई को, वाकईयत को अपनी आंखों से देखने लगता है। बिल्कुल उसी सूरत से जैसे आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल हो, एक कमरा जिसमें पहले से अंधेरा और तारीकी छाई हो, जब तक अंधेरा रहेगा आपको उस कमरे में रखी हुई बड़ी बड़ी चीजें भी दिखाई नहीं देंगी। सोफा सेट किधर रखा हुआ है, टीवी किधर रखा हुआ है, कंप्यूटर किधर रखा हुआ है, सीनरीज किधर टंगी हुई हैं, टेलीफोन किधर, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रोशनी जला ली, चाहे वो माचिस की एक तीली ही क्यों ना हो, इधर रोशनी पैदा हुई तो पास में पड़ी हुई सुई भी दिखाई देगी। तवज्जो, थोड़ी देर पहले आप कुछ देखने के काबिल नहीं थे, लेकिन इधर रोशनी पैदा हुई, अब तमाम चीजों को अपनी आंखों से आपने देखना शुरू कर दिया, कौन सी चीज कहां रखी हुई है और किस शक्ल में है। तवज्जो, तो यकीन जब तक नहीं हासिल होता इंसान के दिमाग में अंधेरा रहता है, वो हकायक को मारिफ को दर्क नहीं कर सकता है। लेकिन इधर यकीन पैदा हुआ तो उसकी मिसाल उस रोशनी की है जिसमें वाकईयत को सच्चाई को अपनी आंखों से देखने लगता है। यह है यकीन। लेकिन फिर भी तारीफ से शायद उतनी बात वाजिन हो। मैं बसा औकात इंसान शक में है कि यकीन में, कैसे पता चले कि यकीन की कैफियत है या शक की कैफियत, तो इसके लिए मैं दो पहचाने आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दो अलामत हैं यकीन की। कहीं भी आपको परखना हो, जब भी आपका दिल हुकुर दुकुर कर रहा हो, ये यकीन है कि शक है। अव्वल तो यकीन की कैफियत में दिल हुकुर दुकुर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप फर्क न कर सकते हो तो मैं आपको दो पहचाने बताता हूं। पहली पहचान बड़ी आसान है, वो ये कि जब भी किसी मसले में देखना हो कि इस मसले में आपको यकीन है कि नहीं, मिसाल के तौर पर शरीयत ने कहा है कि कुल्लु शैइन लका ताहिरुन हत्ता तअलम अन्नहु नजीस, हर वो चीज तुम्हारे लिए पाक है जिसके बारे में तुम्हें यकीन हो जाए कि ये नजीस है। जब तक नजीस होने का यकीन न हो उस वक्त तक तुम्हें उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए परहेज करना वाजिब नहीं है। तो अब ये जगह नजीस है या पाक है, तो हमें ये देखना है कि नजासत का हमें यकीन है या नहीं। तो कैसे पता चले कि यकीन है? अपने दिल को तोलिए। किस तरह तोलिए? आप ये देखिए कि इस मसले में मैं अल्लाह की कसम खा सकता हूं या नहीं। कसम शरई उसे कहते हैं जो वल्लाह बिल्लाह और तल्लाह इन लफ्जों के साथ खाई जाए। वल्लाह है ये जगह पाक या वल्लाह है ये जगह नजीस है, ये कसम उस वक्त इंसान खा सकेगा जब उसके दिल में यकीन। अगर यकीन नहीं है और आप डर रहे हो कि पता नहीं हम कसम खाएं और कहीं गुनाहगार ना हो जाए, तवज्जो, तो अगर आपका दिल मुतमईन नहीं तो समझिए कि ये शक या शक से मिलती जुलती कोई भी कैफियत हो सकती है, मगर यकीन नहीं। अगर यकीन होगा तो आप मुतमईन होंगे कि हाँ हम कसम खा सकते हैं। कसम खाइए नहीं, सिर्फ दिल को तोलिए कि कसम खा सकते हैं। तो अगर दिल मुतमईन हो कसम खाने के सिलसिले में तो समझिए यकीन की कैफियत है, और अगर दिल मुतमईन ना हो तो समझिए कि ये शक या और उससे मिलती जुलती दूसरी कैफियत है। ये एक पहचान। और दूसरी पहचान आपके मुशाहिदे से करीब। मैं आपसे पूछता हूं ये रात का वक्त है या दिन का वक्त है? जाहिर सी बात है कि हर एक रात का वक्त। मैं आपसे पूछता हूं कि इसके रात के वक्त होने का आपको यकीन है या नहीं है? यकीन है। क्यों? इसलिए कि आप रात का वक्त है इस सच्चाई इस वाकईयत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हर एक को यकीन है कि यह रात का वक्त है। अब मैं अगर आपसे मेंबर पे बैठ के कहूं कि रात का वक्त नहीं है दिन का वक्त है, आप मेरी बात मानेंगे? मैं मेंबर पे हूं, मजलिस पढ़ रहा हूं, और ये लिबास भी मेरे जिस्म पर है। वैसे लिबास की बात मैं खाली मुहावरतन कर रहा हूं, अब ये दौर है कि लिबास वगैरह का हवाला देना बेकार है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अच्छा, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं इन मोमिनीन में से और भी बुजुर्गों को अपना हम नवा बना लूं और हम सब मिलके कहें कि ये रात का वक्त नहीं दिन का वक्त है, आप बात मानेंगे? पूरा विंडसर, पूरी पॉपुलेशन यहां की इस मरकज में जमा हो जाए और सब कहें कि साहब दिन का वक्त है रात का वक्त नहीं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि इस सच्चाई को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तवज्जो, तो यकीन उस कैफियत का नाम है कि जब इंसान वाकई उस सच्चाई को अपनी आंखों से देख लेता है तो उसके मुकाबले में आलिम कहे, जाहिल कहे, अदना कहे, आला कहे, कम तादाद में लोग कहें, ज्यादा तादाद में कहें, अक्सरियत कहे, अकलियत कहे, मेजॉरिटी कहे, माइनॉरिटी कहे, कोई भी कुछ कहे, इंसान ना उसकी बात सुनता है ना उसके खिलाफ बावा करता है। यह है यकीन की पहचान। तो यकीन उस वाकईयत का नाम है, उस सच्चाई का नाम है जिसके हासिल होने के बाद इंसान वाकयात को अपनी निगाहों से अपनी नजरों से देखने लगता है। यकीन कैसे हासिल हो फिर बात नहीं जाएगी इल्म तक। इल्म से पैदा होती है मारिफत, یعنی چیزوں کی شناخت. اور جیسے جیسے چیزوں کی شناخت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان یقین کی منزل میں آتا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان کے اندر کسی بھی واقعیت پر کسی بھی سچائی پر دلیل قائم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب انسان دلیل اور استدلال کے ذریعے اپنے نظریے کے صحیح ہونے کو یا کسی کے نظریے کے غلط اور باطل ہونے کو ثابت کر سکے سمجھیے کہ وہ یقین کے حصول کا طریقہ جان گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو یقین اور علم کے حصول مددگار ہوتی ہے وہ ہے توفیق پروردگار. ہمیں اپنے پروردگار سے علم اور یقین کی بھیک مانگنا چاہیے. اور اسی لیے قرآن میں تعلیم کیا گیا رب زدنی علم و یقین والحقنی بالصالحین. اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, ہمارے علم میں بھی اضافہ کر, ہمارے یقین میں بھی اضافہ کر, تاکہ اس علم و یقین میں اضافے کا فائدہ یہ سامنے آئے کہ ہم صالحین کے گروہ میں داخل ہو سکیں, نیکوکاروں کے گروہ میں اور زمرے میں ہم شامل ہو سکیں. والحقنی بالصالحین, ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملحق کر دیں, ان سے ملا ہے. دیکھیے بات یقین کی ہے, بات علم کی ہے, لیکن جا رہی ہے عمل صالح تک. اس لیے کہ یقین کا حصول انسان کو عمل کی منزل میں لے جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں محمد والے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہم دعا کریں اور اس سے یقین اور ایمان, اور پھر یقین اور ایمان حاصل کرنے کے بعد اس پہ باقی رہنے کی دعا ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, ہمارے یقین کو شک میں تبدیل کرتی. اور شک عزیزان محترم جیسے میں نے کہا جہالت کی قسم ہے, یقین علم کی قسم ہے, یقین روح کی صحت کا نام ہے اور شک روح کی بیماری کا نام ہے. شک نہ صرف یہ کہ انسان کو مومن نہیں رہنے دیتا بلکہ کافر بھی بناتا ہے, ملحد بھی بناتا ہے, دہریا بھی بناتا ہے, منافق بھی بناتا ہے, مفسد بھی بناتا ہے, ظالم بھی بناتا ہے. اور اگر کوئی شک کی لعنت میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی آسان نہیں رہ جاتا, پردے ہٹائے جاتے ہیں نگاہوں سے, مگر پھر بھی وہ نہ اپنے شرک سے باز آتا ہے, نہ اپنے کفر سے, نہ اپنے فساد سے. اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں. کیا اس کیریکٹر کو کوئی بھول سکتا ہے جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہا تھا کہ آج پیغمبر کی رسالت میں مجھے جتنا شک ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. یہ جملہ کس بات کی دلیل ہے؟ پہلا نتیجہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پورے وجود میں شک سرایت کر گیا, اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ آج زیادہ شک ہوا ہے, یوں پوری زندگی شک میں گزری ہے, ہر چیز میں شک رہا ہے, لیکن آج جتنا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا, آج زیادہ شک ہوا ہے. توجہ, اب جب یہ شک خود اپنے شک کی بیماری میں گرفتار ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو آپ اس کے کردار پہ نظر ڈالیے. منافقت کا سب سے بڑا کردار یہی ابھر کے سامنے آیا, اور اس کے بعد ظلم و جارحیت و بربری اور غصب اور وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جرائم. نگاہوں سے پردے کتنی مرتبہ ہٹائے گئے؟ جب وادی عقبہ میں جنگ تبوک سے واپسی پر پیغمبر کے ناقے کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی کہ کھاڑی میں گرا دیا جائے اور ہم پر قتل کا الزام بھی لگائے, اللہ نے ان کے چہروں کے پہچرمانے کا انتظام کیا, بجلی چمکی. یہ سارے کے سارے افراد جو اس کوشش میں تھے کہ پیغمبر کو کھائی میں گرا دیں, ان کے چہرے سامنے آئے. پیغمبر نے حذیفہ سے ان کے نام بتائے اور یہ بھی تاکید کی کہ دیکھو تم ان کے نام نہ بیان کرنا. یہ آئے حذیفہ, جن لوگوں کے نام پیغمبر نے بتائے منافقین کے, اس میں میرا نام تو نہیں ہے, میرا نام تو نہیں ہے. دیکھیے دل کا چور, میرا نام تو نہیں ہے, میرا نام تو نہیں ہے. حذیفہ نے کہا کہ ہاں حضرت نے منع کیا ہے, میں نام نہیں بتا سکتا. تو آخر میں کہتے ہیں حذیفہ تم بتاؤ نہ بتاؤ, مجھے معلوم ہے کہ میرا نام ہے. تو جب پیغمبر بتا چکے کہ یہ وہ لوگ تھے اور ان کا یہ حشر انجام ہونا ہے, تب تو نگاہوں سے پردے ہٹ جانا چاہیے, نفاق سے توبہ کر لینا چاہیے تھی, لیکن نہیں, غدیر کا موقع آ گیا. پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. اتنا بڑا اعلان ولایت کان سے سن لیا, دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں, یہاں تک کہ دیکھا کہ پہلو میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, ایک خوبصورت جوان, اور وہ اپنی جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج رسول اللہ نے اپنے اعلان ولایت کے ذریعے ولایت کے عقیدے کی ایسی گرہ باندھی ہے کہ اس گرہ کو نہیں کھول سکے گا مگر وہ شخص جو سب سے بڑا منافق ہو. جیسے ہی یہ بات سنی فوراً بھاگے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ ابھی میں نے پاس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک شخص کو یہ سنا ہے, یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ رسول نے, پیغمبر اسلام نے آج ولایت کیسے گرا باندھی ہے جس کو کوئی نہیں کھول سکے گا مگر یہ کہ منافق. پیغمبر نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول, میں نہیں آتا. کہا وہ جبرائیل تھے,
وہ جبرائیل تھے.
اور دیکھو جبرائیل نے سچ کہا کہ نہیں کھول سکے گا گرہ کو مگر وہ شخص جو منافق ہو, اور میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم وہ شخص نہ بننا, تم وہ شخص نہ ہونا. عزیزان محترم, اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے باوجود کیا وہی جو ان کے شک کا تقاضا تھا. تو یہ ہے شک کی بیماری جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, لیکن یقین اس کے جلوے انسان کی زندگی میں کچھ اور ہی ہوتے, اس کے جلوے کچھ اور ہی دکھائی دیتے. آپ غور کریں کہ مولا کائنات کا ایک صحابی جسے چوری کے جرم میں ملوث پایا گیا یا الزام عائد کیا گیا, بہرحال شرعی اصول و ضوابط کے تحت جرم ثابت ہو گیا, جرم ثابت ہو گیا, زمانہ ہے مولا کائنات کا, لہذا علی نے اس پر حد شرعی جاری کرنے کا حکم بھی نافذ کیا کہ لے جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو, چور کی جو سزا اسلام. عزیزان محترم, مولا کائنات سے ہم دست ادب جوڑ کے کہیں مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا شیعہ ہے, یا آپ کا نام لیتا ہے, آپ کی محبت کا دم بھرتا ہے, اس کے لیے کچھ تو رعایت کیجئے, آخر ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ سارا حکم, ساری سزا, سارا قانون غیروں کے لیے ہے, لیکن اگر اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنا باپ, اپنا کوئی قریبی عزیز, اپنا کوئی دوست وہی جرم کرے تو پھر اس کو اس سے مستثنی کر دیا جاتا ہے. یا علی یہ آپ کا دوست ہے, آپ کا شیعہ ہے. عزیزان محترم, عجب نہیں کہ آواز آئے کہ ہم میں اور عام انسانوں میں یہی تو فرق ہے, جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں ہم نہ دوست دیکھتے ہیں نہ دشمن دیکھتے ہیں بلکہ اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں. اور اس سے ایک بات مولا نے اور سمجھا دی, اس واقعے سے ہماری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جانا چاہیے, جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے دوستدار ہیں, لہذا نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, حج کریں نہ کریں, پردہ کریں نہ کریں, یہ کام کریں نہ کریں, واجبات انجام دیں یا نہ دیں, مستحبات پہ عمل کریں یا نہ کریں, حرام سے پرہیز کریں نہ کریں, علی ہمارے امام ہیں, ضرور بخشوا دیں گے. اگر علی نے حد شرعی کے جاری کرنے میں اس دور کے شیعہ کے ساتھ رعایت کی ہوتی تو قانون الہی اور اللہ کی سزا جاری کرنے کے سلسلے میں شاید وہ محشر میں بھی ہمارے ساتھ رعایت کرے. لیکن اس واقعے نے بتایا ہے کہ اپنے کو تیار رکھنا. اچھا ٹھیک, امام نے حد شرعی جاری کر دی, ہاتھ کاٹ دیا, خون بہ رہا, ایک کانٹا چبھ جاتا ہے انسان کتنی تکلیف ہوتا, ہاتھ کاٹ دیا, جہاں سے مراد انگلیاں اور انگوٹھے جو بھی شریعت میں حد ہے, ہاتھ تراش دیا جائے تو پورے جسم میں آگ لگی ہو, زخم کی شدت, ایسے میں اس کے ایمان و یقین کو دیکھیے. مولا نے ہاتھ کاٹا, اس کی بھی پیشانی پہ بل نہیں آیا, کبیدہ خاطر ہو جانا چاہیے تھا اسے کہ میں تو علی علی کرتا ہوں, میں تو اتنا زیادہ ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں, اور علی نے اتنی بھی رعایت نہیں کی, اے کاش کہ تھوڑا سا بھی میرے ساتھ رعایت والا سلوک کرتے. لیکن نہیں, اس کی پیشانی پہ بل نہیں ہے, بازاروں سے گزر رہا ہے. اب یہاں پہ دشمنوں کو موقع ملا, ہر ایک اسے یہ جتانا چاہتے ہیں, ہر ایک ہر شخص یہ جتانا چاہتا ہے کہ تو علی کا بڑا دوست بنتا تھا نا, علی کا بڑا چاہنے والا بنتا تھا, علی کا بڑا شیعہ اپنے آپ کو کہتا تھا. دیکھ تیرا حشر کیا کیا علی نے, دیکھ کیسا برتاؤ کیا علی نے. بجائے اس کے کہ لوگ کچھ کہیں, اس نے پہلے ہی مولا کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا, قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. اب جو قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے اندر تو تعجب کی انتہا نہ رہی, لوگ آگے بڑھے, کہنا بھائی ہو تجھ پر, علی نے تیری اتنی بھی رعایت نہ کی کہ تجھ پر سے حد ثابت کر دیتے, بلکہ تیرا ہاتھ کاٹ دیا, تیرے ہاتھ سے خون بہ رہا اور تو علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. اب اس کا جواب دیکھیے, یہ ہے یقین کیا رہا. کہتا ہے وائے ہو تم پر, اپنی زبانیں بند کرو, کیوں نہ میں اس علی کا قصیدہ پڑھوں جس نے دنیا میں کی گئی ایک گناہ کے سلسلے میں, انجام دیے جانے والے ایک گناہ کے سلسلے میں, ایک جرم کے سلسلے میں ہمارے ہاتھ کو کاٹ کے حد شرعی جاری کر کے جہنم اور آتش دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. اس سے بڑا علی کا کرم کیا ہوگا, اس سے بڑا علی کا لطف کیا ہوگا. تو یہ ہے یقین کا جواب. یہاں پہ ہماری کیلکولیشن الٹے ہو جاتے ہیں. میسا میں تمار سے مولا کہتے ہیں, میسا تمہیں اس طرف مبسولی دی جائے گی. ہم ہوتے کیا کرتے, بڑے علی کے چہنے والے ہیں نا, کوشش کرتے کہ مولا نے کہا کہ اس درخت پہ سولی دی جائے گی تو یا تو درخت کو کاٹ دے, اور اگر درخت کو کاٹنے کی جرات نہ ہوتی تو کہیں کسی اتنی دور دنیا میں دور دراز جا کے بستے کہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے, اس لیے کہ درخت پہ ہی سولی دی جائے گی. توجہ نہیں, جس دن سے سنا اسی دن سے اس درخت کی آبیاری کی جا رہی ہے, اس کی سینچائی ہو رہی ہے, تمنا ہو رہی ہے کہ کب یہ درخت تناور ہوگا اور اس پہ ہمیں سولی دی جائے گی. یہ ہے یقین کا جلوہ. امام نے کہا تھا میسم تمہیں میری محبت میں سولی دی جائے گی اور زبان بھی کاٹی جائے گی. ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میسم کو سوری تو دی جائے گی لیکن زبان نہیں کاٹی جائے گی. چنانچہ جناب میسم کو کھجور کے اس درخت پہ آویزاں کر دیا گیا, ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئی, اور اس کے بعد اب سوری کی تیاریاں ہو رہی, لوگ جمع ہو گئے. میسم تمار نے کہا کہ لوگوں, جب کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس گھر کا جو قیمتی سامان ہے باہر نکالا جاتا ہے, چونکہ مجھے سوری دی جانے والی, میرے جسم میں میخیں ٹھوک دی گئی, پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے, اور میرے دل میں علی کے فضائل کا خزانہ پایا جاتا ہے, لہذا قلم کباب لاؤ اور لکھ لو. عزیزان محترم, ابھی جناب میسم فضائل مولا کائنات لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ کے جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ تو نے صرف سولی دیے جانے کا حکم دیا تھا لیکن زبان کاٹنے کی بات نہیں کہی تھی, تو نے یہ کیا کیا. میسم تو علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اس میں جناب میسم کی ایک کمسن بچی بھی تھی, وہ بھی قلم کاغذ لے کے علی کے فضائل لکھ رہی تھی. پھر بادشاہ نے مجبور ہو کے کہا کہ جاؤ میسم کی زبان بھی ختم. جب جلاد آیا تو میسم نے کہا اب کس لیے آیا ہے, کہا کہ بادشاہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہاری زبان بھی کاٹ لوں. میسم نے کہا کہ جا کے میرا ایک پیغام کہہ دینا بادشاہ سے, وائے ہو تجھ پر, تو چاہتا تھا کہ میرے آقا کا قول جھوٹا ہو جائے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, علی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے میسم نے زبان بڑھائی, جناب میسم کی زبان کاٹ دی گئی اور پھر اس کا جناب میسم کو سولی دے دی گئی. یہ ہے یقین کا جلوہ, اور یہی صورتحال کربلا میں دیکھنے کا. امام کہہ چکے ہیں کہ کل تمہیں میری محبت میں شہید کیا جائے گا, میری نصرت میں تمہارے گردنوں سے تلواریں گزریں گی. تو بجائے اس کے کہ کوئی وحشت, کوئی رنج و علم کی کیفیت ان کے دلوں میں تناس پیدا ہوتی, اصحاب حسینی خوشی میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھائیو کیا خوش ہونے کا موقع ہے تو جواب ملتا ہے کہ اس سے بڑا خوشی کا موقع اور کیا ہوگا کہ ہمیں معلوم ہے ہماری اور ہماری سعادتوں کے درمیان صرف دشمن کی ایک تلوار ہے, یہ تلوار ہماری گردنوں سے گزرے گی اور ہم سعادت دنیا آخرت کے مالک بن جائیں گے. تو ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ وہ پہل کرے موت کو گلے لگانے کے لیے, ہر ایک سبقت کرنا چاہتا ہے, ہر ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن جس ترتیب سے امام سے اجازت ملتی رہی, جس ترتیب کے ساتھ امام میدان میں جانے کا اذن دیتے رہے, اسی ترتیب کے ساتھ اصحاب حسینی میدان کارزار میں آئے اور انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی. عزیزو یہی جذبہ, یہی ولولہ, یہی حوصلہ, یقین کی یہی کیفیت جو کربلا کے بڑوں میں دیکھنے میں آئی وہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں دکھائی دی. عصر کا وقت نزدیک ہے, امام علی مقام کی نظروں کے سامنے ایک بوڑھا مجاہد دم توڑ رہا ہے. امام اس بوڑھے مجاہد کے سامنے تصویر یاس و حسرت بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. عجب نہیں کہ امام ان تصورات میں ہوں کہ اب تھوڑی دیر میں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میرا قاسم بھی میرے پاس نہ ہوگا, جب میرا علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا, جب میرے عباس کے شانے بھی قلم ہو چکے ہوں گے, جب میرا علی اصغر بھی حرملہ کے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنے گا. عجب نہیں امام انہی کیفیات میں ہو کہ اب وقت عصر آ رہا ہے, مجھے اس کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہے. کہ اتنے میں امام کی نظروں نے دیکھا کہ اصحاب کے خیمے کا پردہ اٹھا اور اصحاب کے خیمے سے ایک کمسن بچہ جس کا سن صرف 12 سال کا ہے خیمے سے برآمد ہوا. اس عالم میں کہ سر پہ امامہ ہے, دوش پہ ردا ہے, کمر میں تلوار حمائل ہے اور وہ تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور وہ بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے. امام نے جب اس بچے کو میدان کارزار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا, آواز دی, میرے لال کہاں جا رہا ہے, میرے رخت جگر کدھر گئے دادا. عزیزو بچہ ہے, بچہ کمسن بچہ, مگر امام وقت کی آواز کو پہچانتا ہے. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, لوٹ کے امام کی خدمت میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا, مولا غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے؟ امام نے کہا, اے میرے لال کدھر جا رہا ہے؟ کہا, مولا میں میدان میں جا رہا ہوں, میں دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امام نے پوچھا, تجھے معلوم نہیں میدان میں موت ہے, میدان میں تلواریں چل رہی ہیں, میدان میں دشمن ہیں, میدان میں تیر برس رہے ہیں. کہا, آقا تو میں مرنے ہی کے لیے تو میدان میں جا رہا ہوں, میں اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنے میدان میں جا رہا ہوں. امام نے جب اس کا یہ حوصلہ, یہ جذبہ, یہ ولولہ دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے لال ذرا یہ بتا دے کہ تو کس کا بیٹا ہے, تو کس کا لخت جگر ہے, تو کس کے گھر کا چراغ ہے, تو کس کے دل کی ٹھنڈک ہے, تو کس کی آنکھوں کا نور ہے. عزیزان محترم, اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی, لیکن جب جواب امام کے لیے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے, بھیگی ہوئی پلکوں سے کہا, مولا یہ جس مسلم ابن اوسجا کا لاشا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, اے مولا میں اسی مسلم کا لال ہوں. جس وقت امام نے سنا کہ باپ نے ابھی دم توڑا ہے اور بیٹا جا رہا ہے میدان میں لڑنے کے لیے, امام نے کہا, مسلم کے لال آفرین ہوتے ہی ہمت و شجاعت پر, لیکن اے مسلم کے فرزند, تیری ماں کے لیے تیرے باپ مسلم کا غم کیا کم ہے جو اب تو میدان میں جا رہا ہے, جا خیمے میں واپس چلا جا. عزیزو جناب مسلم نے عقیل کی شجاعت دے چکے, بچے کا حال سن چکے, اب کربلا کی خواتین کا تذکرہ بھی ہو جائے. ایک مرتبہ پس خیمہ سے آواز ابری, مولا میری قربانی کو واپس نہ کیجئے گا, اس لیے کہ اپنے اس 12 سال کے بچے کو تلوار دے کے میں نے ہی روانہ کیا. اے فاطمہ کے لال یہ میری قربانی ہے, اسے قبول فرما لیجیے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہ میں نے بھی مجلس تمام کر دی, بس میں آخر میں جملہ کہوں گا, اے مسلم کے لال, اے مسلم کے فرزند, جا خیمے میں واپس چلا جا. فاطمہ کا لال کہہ رہا ہے, امام وقت کہہ رہا ہے, حسین ابن علی کہہ رہے ہیں, شاید اس میں کوئی مصلحت ہو. عجب نہیں امام تجھے کسی مشکل وقت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتے ہو, اس لیے کہ امام کی نظروں میں ایک کٹھن وقت وہ بھی ہوگا جب بوڑھا باپ اپنے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہوگا, کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا. تو امام خیمے کی طرف رخ کر کے پکاریں گے, اے بنی ہاشم کے بچوں, آؤ سہارا دو, علی اکبر کی جوانی ہے, میرا بڑھاپا ہے, تو اے مسلم کے لال تو بھی اس وقت خیمے سے نکل کے آنا اور امام کی مدد کرنا تاکہ بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون دلم بقضائه و تسلیما لامره سعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. با
پالنے والے تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مؤمن المؤمنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما, جو مشتاقین حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما, اسلام کو کفر پہ دائمی فتح و کامیابی مرحمت فرما, علماء اور مراکز اور خاص طور پر رہبر اقتدار کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, پالنے والے ہمیں عقید و عمل کے اعتبار سے اصلاح بنا دے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں اور امام زمانہ کے ناصروں کی فہرست میں شامل ہو سکیں, پالنے والے ہماری تعلیم شہدائے کربلا کے سلسلے میں ہمارے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے, معبود ہماری عبادت کو قبول فرما, پالنے والے ہمیں ویسی عطاداری کرنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے اور جیسی اہل بیت اور پیغمبر اسلام اور ہمارا امام چاہتا ہے, پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, آمین یا رب العالمین. بحق محمد
یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.